بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے مختلف پروگرام، نیز ماضی میں نشر ہونے والے پروگرام سائٹ پر موجود آرکائیو میں بآسانی سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران نے یمن میں 2 ماہ کی جنگ بندی کے نفاذ اور غذائی اشیاء اور ایندھن کے حامل بحری جہازوں کی یمنی بندرگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دیے جانے کے سلسلے میں یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان کے آرمی چیف نے اسلام آباد واشنگٹن تعلقات کو بہترین قرار دیتے ہوئے یوکرین پر روسی حملے فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے. ہندوستان نے افغانستان کے لیے گندم کی امداد کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد اور اس ملک کو ہزاروں ٹن گندم کی فراہمی سے متعلق خوراک کی عالمی تنظیم کے ساتھ ایک اور سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. عراق کے الفتح لائن سے انتخابی مہم میں ہونے والی دھاندیوں کو ملک میں جاری سیاسی بحران کی اصل وجہ قرار دیا ہے. اور غاصب صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف اپنی دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنین میں مزید 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ہفتے کی صبح اپنے ایک پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ یمن میں عمل میں لائے جانے والے تازہ اقدامات بحران یمن کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مستقل جنگ بندی اور یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے پر ممتاز ہوں گے اور مسائل کے حل کی راہ ہموار ہوگی. انہوں نے یمن میں انسانی اور سیاسی رائے حل کی حمایت میں ایران کے نقطہ نظر پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد کے موقع پر انسانی امور اور وسائل کو خاص طور سے ترجیح دی جائے گی اور مسلسل جنگ بندی سے حالات بہتر ہوں گے اور دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ بھی عمل میں آئے گا. یمن کے معاملے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہینس گرینڈ برگ نے یمن میں 2 مہینے کی جنگ بندی کی خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ یمن کی قومی حکومت اور سعودی اتحاد نے 2 مہینے کی جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی پیشکش کا مثبت جواب دیا. یہ جنگ بندی 2 اپریل کو شام 7 بجے سے نافذ ہوگی. یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بتایا کہ یمن کی قومی سالویشن حکومت اور جار سعودی اتحاد نے اقوام متحدہ کی 2 مہینے کی جنگ بندی کی تجویز کا مثبت جواب دیا ہے. 2 مہینے کی جنگ بندی 2 اپریل سے نیچر کے روز یعنی آج سے نافذ ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق دونوں فریقوں نے الحدیدہ بندرگاہ پر ایندھن ٹینکر کے پہنچنے اور سنا ایئرپورٹ سے معینہ منزل کے لیے تجارتی پروازوں کی رفت و آمد پر اتفاق کر لیا ہے۔ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جنگ و جارحیت کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ یمنی شہری بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی جنگی جارحیت کے نتیجے میں یمن کی 85% سے زیادہ بنیادی ڈھانچہ تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اس ملک کو غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد واشنگٹن تعلقات کو بہترین قرار دیتے ہوئے یوکرین پر روسی حملے فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ اور چین کے ساتھ ساتھ روس سے بھی بہترین تعلقات ہیں اور ہم یوکرین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کر تصادم کی بجائے عالمی تعاون کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان اپنی فضائیہ کے طیاروں کے ذریعے یوکرین کے لیے امداد بھی روانہ کر چکا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ یوکرین کے لیے امداد بھیجنا کسی کی حمایت کے مترادف نہیں ہے۔ آرمی چیف کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان، جنہیں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے، پچھلے چند ہفتوں کے دوران کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے حالیہ دورہ روس اور جنگ یوکرین کے حوالے سے روس کی مذمت نہ کرنے پر امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے قوم سے اپنے نشری خطاب میں ایک خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ حکومت میں باقی رہیں اور اسی لیے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد میں بیرونی سازش کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان پارلیمنٹ میں اکثریت کھو چکے ہیں۔ واضح رہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونے والا ہے۔ ہندوستان نے افغانستان کے لیے گندم کی امداد دوسرے مرحلے پر عمل درآمد اور اس ملک کو ہزاروں ٹن گندم کی فراہمی سے متعلق خوراک کی عالمی تنظیم کے ساتھ ایک اور سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ خوراک کی عالمی تنظیم کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے مطابق ہندوستان افغان عوام کو کئی ہزار ٹن گندم فراہم کرے گا۔ اس سے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ ہندوستان مجموعی طور پر 50,000 ٹن گندم پاکستان کے راستے افغانستان بھیجے گا۔ ہندوستان کا یہ اقدام پہلے عمل میں آنا تھا، مگر پاکستان کے راستے منتقلی پر اسلام آباد کی جانب سے مخالفت کی بنا پر اس اقدام میں تاخیر ہوتی رہی۔ واضح رہے جنگ یوکرین کی بنا پر روس سے گندم کی درآمدات میں پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات کے بعد دنیا میں گندم پیدا کرنے والے دوسرے بڑے ملک کی حیثیت سے ہندوستان دنیا میں وسیع پیمانے پر گندم فراہم کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے طالبان انتظامیہ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ مجھے اس بات پر سخت افسوس ہے کہ افغانستان میں لڑکیاں بدستور تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا غیر منصفانہ سلوک ملکوں کو نابود کر دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کی حمایت کر کے بچوں کو بھوک اور سماج کو غربت سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی معیشت نابود ہو چکی ہے اور لوگ اپنے بچے اور اعضائے بدن فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ واضح ہے افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اس ملک میں خواتین اور لڑکیوں کو ملازمت اور تعلیم کے میدان میں لاتعداد پابندیوں کا سامنا ہے۔ کئی ماہ کی بندش کے بعد اگرچہ افغانستان کے تعلیمی ادارے کھول دی گئے ہیں، تاہم طالبان کی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول تا اطلاع ثانوی بند رہیں گے۔ افغانستان کی وزارت تعلیم کے اس فیصلے پر ملکی اور عالمی سطح پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ بحرینی عوام نے صہیونیت مخالف مظاہرے کر کے غاصب صہیونی حکومت کے پرچموں کو نظر آتش کیا ہے۔ بحرینی عوام نے یوم الارض کی مناسبت سے اپنے مظاہرے کے دوران فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور علاقائی سطح پر اس کے شرمناک اقدامات کی مذمت کی اور غاصب صہیونی حکومت کا پرچم نظر آتش کیا۔ اللولو ٹی وی چینل کے مطابق بحرینی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بحرینی عوام کے واضح موقف کا اعلان درج تھا۔ پلے کارڈ اور بینروں پر لکھا تھا کہ اسرائیل شرنگیزی کا پیکر ہے۔ بحرینی مظاہرین نے پچھلے دنوں فلسطینی نوجوانوں کی صہیونیت مخالف شہادت پسندانہ اور استقامتی کاروائیوں کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ عراق کے الفتح الائنس نے انتخابی نتائج میں ہونے والی دھاندلیوں کو ملک میں جاری سیاسی بحران کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ دولت قانون دھڑے نے بھی کہا ہے کہ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کے بغیر ملک میں سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے۔ عراق کی الفتح الائنس کے سربراہ ہادی عامری انتخابی نتائج میں کی جانے والی دھاندلی کو موجودہ سیاسی تعطل کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا اتحاد اس تعطل کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہادی عامری نے مزید کہا کہ عراق کے شیعہ عوام ملک میں جاری سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی غرض سے ایک بڑے سیاسی اتحاد کے قیام کو روکنا اب ممکن نہیں ہے۔ ہادی عامری نے ملک کی اکثریتی شیعہ آبادی کے حقوق کے تحفظ کی غرض سے غیر جانبدار سیاستدانوں پر مشتمل گرینڈ شیعہ الائنس کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ سیاسی تعطل کے خاتمے میں قوی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ گرینڈ شیعہ الائنس کابینہ کی تشکیل نئے وزیراعظم اور نئی حکومت کے قیام میں کامیاب ہو جائے گا اور پارلیمنٹ کی حمایت بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ دوسری جانب دولت قانون پارٹی نے کہا کہ صدر اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی کو سیاسی میدان سے باہر کرنے کی کوشش حالات کو مزید پیچیدہ بنانے کا سبب بنے گی۔ دولت قانون پارٹی کے ایک سینئر عہدیدار جاسم محمد جعفر نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی تعطل ملک کو کرپشن اور بد انتظامی کی سمت لے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتوں کے پاس اس وقت پارلیمنٹ میں واضح اکثریت موجود ہے اور ہم سیاسی تعطل کو دور کرنے کی غرض سے الصدر پارٹی سمیت دیگر تمام سیاسی دڑوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ الصدر پارٹی کے سربراہ مقتدی صدر کے اس اعلان کے بعد کہ ان کی جماعت شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ حکومت سازی نہیں کرے گی، بدھ کے روز نئے عراقی صدر کے انتخاب کے لیے ہونے والے پارلیمنٹ کا تیسرا اجلاس بھی کورم پورا نہ ہونے کے سبب ناکام ہو گیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف اپنی دہشت گردی اور وحشی گری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنین میں مزید 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے، جبکہ صہیونی فوج نے العیساویہ علاقے پر بھی حملہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کی شہر جنین کے قریب واقع غرابہ ٹاؤن میں 3 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے شہید ہونے والے نوجوانوں کی لاشیں اٹھانے کی غرض سے فلسطینی ہلال احمر کی گاڑیوں کو بھی جائے شہادت پر جانے سے روک دیا۔ بنی براک میں ایک فلسطینی نوجوان کی جوابی شہادت پسندانہ کاروائی کے بعد صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشیانہ کاروائیاں اور تیز کر دی ہیں۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے العیساویہ ٹاؤن پر بھی حملہ کیا اور متعدد فلسطینیوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میں میرا یہ دم نکل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو اک ریشا کالی کملی کا مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے خضرا میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے نہیں ٹلتے اندھیرے قلب عشرت سے نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بسب دیدار مل
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز عزیز سامع نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ اردو.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے، کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے، بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی، جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا خلاصہ یہ، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، اسی نے دین کو بنایا ہے، اسی نے عقل کو بنایا ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہماری عقل کا خالق ہے اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے۔ اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی، تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین، شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا۔ ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور وہی عالم ہے حقیقت میں، اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے معین نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کے جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکما اور دانشمندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے، آیات متشابہ کی قرآن میں لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معانی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے، تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے۔ یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں۔ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ کان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے، وہ کانوں کا خالق ہے، وہ آنکھوں کا خالق ہے، وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے۔ جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے، جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کے ذہن کو متحرک کرنا ہو تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو تو کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔
اگر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں۔ لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے۔ حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا، لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے، امام غائب ہے، تو اس کے وجود کا کیا فائدہ، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر، امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں۔ مثلا روایات میں وارد ہوا ہے، خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے۔ اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر، لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے، اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے، اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں، جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو۔ یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے، لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی، تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا، اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے ہدایت بشر ہے، لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے۔ وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو۔ اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں، اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے، اللہ تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا۔ مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر پانی مضر ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے، تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے، اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سر چشمہ کیا ہے. دیکھیے اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سر چشمہ, پوری کائنات پوری ہستی کا سر چشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سر چشمہ وہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں, تکرار کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سر چشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دیکھیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, یعنی جانو پہچانو, کس کو پہچانو, کہ انہو لا الہ الا ہو, کہ وہ اس کی ذات وہ تنہا ہے, یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے, لا الہ, کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے, اس وحدہ لا شریک کے. مفسرین نے کہا کہ وعلم یعنی صیغہ امر ہے, اس میں اطلاق ہے, کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے, یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا, پہچاننا ضروری اور واجب ہے. اب رہا مسئلہ جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا, صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں بلکہ تمام صفات الہیہ کا, چاہے وہ صفات جمالی ہوں, چاہے صفات کمالی ہوں, چاہے صفات جلالی ہوں, ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے. اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو, اس کے صفات جمال, صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے, تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے, صفات کا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے, یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا, اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا, تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی, وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی, وہ اپنے قیمت کو, اپنے گوہر کی, اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی, وہ اس طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کان الناس, کہ تمام کے تمام لوگ, کان اعلم الناس باللہ, سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے, ارضاہم بقضاء اللہ, جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں, کہ ایک صفات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا, یعنی بے اعتنا ہو جائے گا, اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا. جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی بے رضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خدا وند مطال کے مقابل میں خاص ہو جائے گا اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں, من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا, اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے, اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
وجعل بينكم مودة ورحمة.
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں, تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے, لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہیں تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا, شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا, چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر, یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر, اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن جیسے گھریلو امور ہے, گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے, اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے, ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے, تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی, اس خاتون کو بھی احترام ملے گا, اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے, اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے, عزت ملتی ہے, تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں, اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبیعی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے, یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون, اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے, شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے, لیکن گھر کو چلانے میں, گھر کو آگے بڑھانے میں, فرزندوں کی تربیت میں, اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے, ایک اصول ہے, وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے, چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے. دیکھیے عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بھی بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے, لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے. ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو, ناراحت ہو. لہٰذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے کو بخشیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تهران نخوسوم.